اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاه الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صلوات على محمد وعلى محمد برادران عزیز و خواران محترم, آج کی ظاہر ہے کہ یہ ہماری آخری تقریر ہے اور کل سے انشاءاللہ یہ سلسلہ تو بہرحال جاری رہے گا اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد علی نقوی صاحب انشاءاللہ ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے اور آپ ان سے انشاءاللہ زیادہ بہتر طور پر استفادہ کر پائیں گے. اور یہ بہت مناسب موقع ہے کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں آپ کی سماعتوں کا کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ہماری گزارشات کو سماعت فرمایا. پروردگار عالم سے یہ دعا بہرحال رہے گی کہ خداوند متعال ہماری آپ کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ بھی موقع ہے کہ میں منتظمین کا بھی شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ حضرات کی زیارت بھی ہو سکے اور اس خدمت اعضاء کا موقع جن کے وسیلے سے ملا وہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. پروردگار عالم منتظمین کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے اور اسی طرح سے فرش اعضاء کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ظاہر ہے کہ یہ آج کا وائنڈ اپ سیشن ہے ہمارا اور اس کے اندر باتوں کو خلاصتاً پیش کر کے کچھ مزید نکات بیان کر کے بات کو مکمل کرنا ہے. جو آیت سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہم نے کوشش کی کہ اسی آیت کے حوالے سے اور جو موضوع منتخب کیا گیا ہے اسی حوالے سے گزارشات کو مرتب پیش کرنے کی کوشش کی جائے, سوائے دو تقاریر کے جو ایک آٹھویں امام کی شہادت کے حوالے سے تھیں اور ایک جو کل شب اربعین کی مناسبت سے تھی. باقی ہم نے کوشش کی کہ کچھ موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے. ارشاد پروردگار ہے کہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ اس حقیقت کو جان لو کہ موت بہرحال وہاں پر بھی آ جائے گی. ولو کنتم, اگرچہ تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں پناہ لینے کی کوشش کرو وہاں پر بھی موت کے مقابلے میں تمہیں پناہ نہیں ملے گی. تو حقیقت وہ ہے کہ جسے تم جانتے بھی ہو ہم بھی تمہیں بتائے دیتے ہیں اور اب اس کے بعد اصل جو کرنے کا کام ہے وہ ہے آمادگی اور تیاری, کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, آمادہ کرنا ہے تاکہ اس دنیا کے لیے تم پوری طرح سے پریپئر ہو سکو. جس طرح سے انٹرنس ٹیسٹ کی تیاری کی جاتی ہے, جس طرح سے داخلے کے امتحان کی تیاری کی جاتی ہے کہ وہ تیاری ہو تو پھر اس کے بعد جب امتحان کا موقع آتا ہے تو پھر کسی قسم کی زحمت نہیں ہوتی ہے اور پھر اس امتحان میں کامیابی کے بعد جو اگلے مراحل ہیں کہ جہاں پر اسے جانا ہوتا ہے اس گیٹ کے ذریعے سے, اس دروازے کے ذریعے سے, تو پھر اس کے لیے وہ پوری طرح سے پریپئر ہوتا ہے طالب علم, وہ اسٹوڈنٹ پوری طرح سے آمادہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک لٹریچر کے اندر اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا گیا, اس لیے کہ حقیقت وہ ہے کہ جس کا سامنا تو سب کو کرنا ہے, وہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے, ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ تو بہرحال چکھنا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی انبیاء کے مکالموں کے ذریعے سے, کبھی تمثیلات کے ذریعے سے, کبھی ایک انداز, کبھی دوسرا انداز, کبھی ایک حکایت, کبھی دوسری حکایت, کبھی ایک واقعہ, کوئی دوسرا واقعہ معصومین بیان کرتے ہیں, قرآن مجید کے اندر اسے بیان کیا جاتا ہے اور اس حقیقت سے زیادہ قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مثلا میرے ذہن میں آتا ہے کہ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ نقل کیا. اب دیکھیے انبیاء ان کی یہ گفتگو خصوصیت کے ساتھ آج جو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کا ایک اور ڈسکشن, ایک کنورزیشن ہے جو میں پیش کروں گا, یہ ظاہر ہے کہ تعلیم مسئلہ کے لیے ہے تاکہ انسان کم سے کم انبیاء کی زبانی اور اس مکالمے کے ذریعے سے اس پیغام کو سمجھ سکے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہی ملتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے ملک الموت کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ابراہیم کی روح کو قبض کر کے لے آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل خدا ہیں، خلیل کا مطلب ہی ہوتا ہے دوست، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلے کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ چیز جب بعد میں دوسروں کے سامنے کوٹ ہو تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملک الموت نے یہ کہا کہ اے نبی خدا چلیے اب آپ کا وقت آخر ہے، موت کا وقت ہے اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت جاؤ اور جا کر خدا سے یہ کہو کہ کیا کوئی دوست کو موت بھی دیتا ہے، کیا دوست بھی دوست کو موت دیتا ہے، یعنی تم مجھے موت دینے آئے ہو اور خدا کی طرف سے دینے آئے ہو تو کیا کوئی دوست کو موت دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تبصرہ سن کر اب ملک الموت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ واپس جائے اور پھر آئے اور پھر واپس سے یہ پیغام رسانی کے لیے ڈاکیے کا کام تو نہیں کر رہا ہے ملک الموت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کہا وہ ہچکچاہٹ کے عالم میں ملک پریشان ہو گیا، فرشتہ ہے مگر پریشان ہو گیا، کہا ٹھیک ہے بہرحال دوست کی بات ہے دوست تک پہنچانی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ لے کر ملک الموت واپس پہنچے پروردگار عالم کے پاس، یعنی جہاں سے ان کو انسٹرکشن ملتی تھی، حضرت اسرائیل ملک الموت فرشتہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے مگر ایک سسٹم ایک ڈسپلن تو ہے نا کہ یہاں سے انسٹرکشنز ملیں گی اور یہاں پر بات ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جائیں گے اور خدا سے بات کریں گے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے مگر کوہ طور پر جا کر خدا سے بات کرتے ہیں، تو یہ پروردگار عالم نے وسیلے کا سسٹم تو ہر جگہ رکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ خدا موجود ہے مگر موسیٰ کو بات کرنی ہے تو طور پر آنا پڑے گا اور فرشتے کو اگر ہدایت لینی ہے تو عرش کے پاس آنا پڑے گا، یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ ایک ڈسپلن ہے، تو اب ملک الموت آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آپ کی موت کا وقت ہے، تبصرہ، کیا موت دوست کو بھی کوئی موت دیتا ہے؟ پروردگار نے یہ حکم کیسے دیا؟ جاؤ اور جا کر خدا سے پوچھو، فرشتہ آ گیا اور پروردگار عالم کے سامنے یہ تبصرہ رکھا کہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کے دوست ہیں اور دوست کو موت کیسے دے سکتا ہے؟ اب پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ملک الموت سے کہا کہ جاؤ اور جا کر ابراہیم سے کہو کہ کیا دوست سے ملاقات سے انکار بھی کرتا ہے؟ یعنی موت کو فنا سمجھو تو غلط ہے، لیکن موت کو اگر ملاقات پروردگار سمجھو تو پھر دوست سے ملاقات سے کبھی انکار نہیں کرتا، اور اب جب ملک الموت نے یہ تبصرہ، یہ پروردگار عالم کا کامنٹ ابراہیم کے سامنے پیش کیا تو کہا راضی خوشی، ابراہیم نے کہا کہ ہاں اگر ملاقات کی بات ہے تو کب میں نے انکار کیا ہے، چلو میں چلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، اور وہ چلے جناب یعقوب علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام، اچھا یہ سیکوینس میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں رہے، ابراہیم علیہ السلام، ایک بیٹے اسماعیل، ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور یہ اسحاق علیہ السلام انہی کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام، اور انہی جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، اور انہی کے اولاد کو کہا گیا بنی اسرائیل، اور لفظ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، نام برا نہیں ہے اسرائیل، کلمہ تو حق یوراد و بحل باطل، کہ نام برا نہیں ہے، نام اچھا ہے، تو مولا کا جو قاتل تھا عبد الرحمٰن ابن ملجم اس کا بھی نام برا نہیں تھا، عبد الرحمٰن نام اچھا ہے، نام برا نہیں ہے، نام کہاں برے ہوتے ہیں عام طور پر، مثلاً اگر آپ دیکھیں متوکل عباسی تو متوکل یعنی اللہ پر توکل کرنے والا، وہ کیسا توکل کرنے والا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے اسی کو قتل کر دیا، مگر متوکل نام کی حد تک تو ہے، اسی طرح سے گیارہویں امام کو شہید کرنے والا معتمد علی اللہ، اللہ پر اعتماد کرنے والا، یہ اللہ پر اعتماد کرنے والا ہے، نام کی حد تک نام ایک انٹینشن کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیں، تو وہ نام اچھا رکھیں کس انٹینشن کے ساتھ، اسی انٹینشن کے ساتھ کہ یہ نام ہم رکھ رہے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا ہی ہوگا، پھر نالائق بھی نکل سکتا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، بالعکس بھی ہوتا ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، ولی کے گھر میں شیطان بھی آ جاتا ہے اور شیطان کے گھر میں ولی بھی آ جاتا ہے، پسر نوح کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے اور یزید کے بیٹے کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے، تو ایسے تو کئی کیسز ہیں، اب یہ جناب یعقوب علیہ السلام جو نسل ابراہیم علیہ السلام سے، جو میں نے عرض کیا اسرائیل ان کا نام عبداللہ، اسرائیل کا مطلب یعنی اللہ کا بندہ، بعض نے اسے اللہ کی قوت بھی کہا، اللہ کا بندہ، اللہ کی قوت، اور پھر ان کی نسل ہی میں جناب یوسف علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں، یہ بنی اسرائیل یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ مصر میں آباد ہوئے، بالکل الگ ٹاپک ہو جائے گا اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کی طرف جا بھی نہیں رہے، مگر وہ ابراہیم علیہ السلام اس مکالمے کے ذریعے سے ایک میسج ہم تک پہنچا. دوسرا مکالمہ جناب یعقوب علیہ السلام کا, اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب یعقوب علیہ السلام ملک الموت. اب ظاہر ہے کہ دیکھیے, آپ اپنے دوستوں سے اپنے فرینڈ سرکل میں جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں, نبی خدا کو تو حق ہے کہ وہ فرشتے سے اس اسٹائل میں بات کر سکتا ہے, آپ اور میں نہیں کر سکیں گے, مگر ظاہر ہے کہ نبی خدا وہ تو اس انداز سے بات کر سکتا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام ملک الموت ملاقات کے لیے آئے, یعنی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کہوں کہ چائے پر ملنے کے لیے آئے, مطلب ملنے کے لیے آئے, گفتگو کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے یہ بات کہی کہ اے اسرائیل, دیکھو تم ہر ایک کے پاس جاتے ہو تو بتائے بغیر جاتے ہو, انفارم تو کرتے نہیں ہو, بس بن بلائے مہمان کی طرح ٹپک پڑتے ہو, ایک بالکل انوانٹیڈ گیسٹ کی طرح سے بس آ جاتے ہو, تو بتا کے تو تم آتے نہیں ہو. ہاں چلو تمہارا وقت آ گیا, روح قبض کر لی, اس کے پاس چلے گئے, چلو روح قبض کر لی, اس کے پاس چلے گئے, روح قبض کر لی, مگر ظاہر ہے کہ اب میرے پاس جب تم آؤ تو اتنا پریولیج تو مجھے ملنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں, الفاظ میرے ہیں, اب آپ یہ نہ کہیں کہ حدیث کے اندر پھر ڈھونڈ کے لائیں کہ پریولیج کا لفظ تو نہیں آیا, یہ الفاظ میرے ہیں, میں مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ اتنا پریولیج تو ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جب تم آؤ تو ایٹ لیسٹ انفارم کر کے آؤ, پہلے بتا دینا. اچھا ملک الموت بھی نہ جانے کس موڈ میں تھے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں نبی خدا ہر ایک کو تو نہیں بتاتے, لیکن آپ کے پاس جب آؤں گا تو میں آپ کو بتا کر آؤں گا. اچھا اب دیکھیے, یہ وعدہ ہو گیا, مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام اب مطمئن ہے کہ جب بھی ملک الموت آئیں گے میرے پاس کم سے کم بتا کر آئیں گے, اور اچانک آ گئے. سال ہاں سال گزر گئے اور اچانک آ گئے, کہا کہ آئیے نبی خدا آج آپ کی باری ہے, آپ کی روح قبض کرنے کا موقع آ گیا ہے. اب جناب یعقوب علیہ السلام حیرت سے ملک الموت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیشین سیاستدان ہو گیا ہے, لیڈر ہو گیا ہے, کیا ہو گیا, وعدہ کیا اور وعدہ بھول گیا. جب الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے آیا تھا تو یہ بھی بنوا دوں گا اور یہ بھی کروا دوں گا اور یہ بھی روٹی کپڑا اور مکان, ہمارے یہاں تو بڑا مشہور نعرہ ہے. تو یہ کیا ہوا, مینیفیسٹو جب ڈکلیئر کیا تھا تو بہت سے وعدے کیے تھے, اور جب اقتدار میں آ گئے تو بھول گئے. اب جناب یعقوب علیہ السلام وہ ملک الموت کو دیکھ رہے ہیں, اے فرشتہ اجل, اے ملک الموت, اے اسرائیل, تم اپنا وعدہ بھول گئے, ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا, کچھ طے ہوا تھا کہ تم آؤ گے تو بتا کر آؤ گے, مجھے بھی بتائے بغیر آ گئے, وعدہ توڑ دیا. اب ملک الموت نے جو جواب دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس نے کہا نہیں نبی خدا, میں بتا کر آیا ہوں, میں آپ کو انفارم کر کے آیا ہوں. اب جناب یعقوب علیہ السلام کا کہاں بتا کر آئے ہو, یعنی آج کی اصطلاح میں کہ نہ کوئی ایس ایم ایس آیا, نہ کوئی فون آیا, نہ کوئی موبائل کے اوپر رنگ آئی ہے, نہ کوئی ای میل آیا, نہ کوئی فیکس آیا ہے, ٹیلیکس کا زمانہ تو اب گزر گیا, نہ کوئی تار آیا ہے, وہ بھی پرانی بات ہو گئی. کہا کہ ایسا کوئی انفارمیشن میرے پاس تو نہیں آئی ہے اور تم کہہ رہے ہو بتا کر آیا ہوں. کہا کہ ہاں نبی خدا, میں غلط نہیں کہہ رہا, میں آپ کو بتا کر آیا ہوں, اور آپ کو نہیں, میں تو سب کو بتا کر آتا ہوں. چلیے ایک اسٹیپ اور آگے چلے گئے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے بھی بتایا نہیں اور سب کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہاں بتا کر آیا ہوں. کہا کہ عام طور پر میں بتا کر آتا ہوں. کہاں بتا کر آئے ہو؟ کہا نبی خدا آپ ذرا غور کیجئے, سننے والا جملہ اب ہے, کہ نبی خدا آپ غور کیجئے, پہلے آپ کے بال کالے تھے اب سفید ہو گئے, یہ سفید بالوں کا ہو جانا یہ میری طرف سے آپ کو ایس ایم ایس تھا, آپ کو انفارم کرنا تھا کہ میں آ رہا ہوں. آپ غور کیجئے, جب ہماری بات ہوئی تھی تب آپ کی کمر سیدھی تھی, اب جھک چکی ہے, یہ کمر کا جھک جانا میری طرف سے ٹیلیگرام تھا کہ میں آ رہا ہوں. آپ کے دانت پہلے پورے تھے اب وہ گر چکے ہیں, یہ دانتوں کا گر جانا میری طرف سے ای میل تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. آپ غور کیجئے, آپ کے چہروں پر پہلے جھریاں نہیں تھیں, آج رنکلز جھریاں موجود ہیں, یہ چہرے کے اوپر جھریوں کا آ جانا یہ جھریاں تھوڑی ہیں, یہ میری طرف سے پیغام ہے کہ میں آ رہا ہوں. تو اے نبی خدا, میں بتایا بغیر نہیں آیا ہوں, میں آپ کو بتا کر آیا ہوں, آپ کے ان باکس میں کوئی پرابلم ہے کہ آپ نے پراپرلی ریسیو نہیں کیا ہے, میسج میری طرف سے پراپرلی ڈیلیور ہوا ہے, درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ نے غور کیا, اب دیکھیے یہ جیسے نبیوں کے مکالمے, حقیقت وہی ہے, اس کو مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. اب آئیے نماز کے اندر ہم دو سجدے کرتے ہیں, اس کو بھی اسی میسج کے ساتھ جوڑا گیا, غالباً علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس بات کو نقل کیا, یا بہرحال کسی حدیث کی کتاب میں یہ ہے, حوالہ اس وقت مکمل طور پر میرے ذہن میں نہیں ہے, مگر روایت بالکل 101% کتابوں کے اندر موجود ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ نماز میں جو ہم دو سجدے کرتے ہیں ان دو سجدوں کا کیا فلسفہ ہے، یعنی ہم دو سجدے کیوں کرتے ہیں؟ ایک جواب تو بڑا سادہ سا ہے، بھائی حکم خدا ہے دو سجدے کرنے کا تو ہم دو سجدے کرتے ہیں، اگر خدا کہتا 20 سجدے کرو تو ہم 20 سجدے کرتے، اگر خدا کہتا کہ 30 سجدے کرو ہم 30 کرتے، ایک کا حکم دیتا ہم ایک کرتے، اس لیے کہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ والا معاملہ ہے نا۔ اطاعت کی منزل میں سوال یہ تو معیوب ہے کہ انسان اطاعت کا اعلان بھی کرے اور پھر سوال بھی کرے، عبادت تو اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو مکمل کروں یا اس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں، شیطان کا خدا سے مکالمہ ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ جب شیطان نے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، یہ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب ابلیس نے انکار کر دیا سجدے سے، پروردگار عالم نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی قولہ ساجدین، جب میں اسے بنا لوں نوک پلک سے سوار لوں تو تم کیا کرنا، سب کے سب سجدے میں چلے جانا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر سے، ایروگنس سے کام لیا، کافر ہو گیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا، اس کی ڈیٹیلز قصص الانبیاء کے اندر جو میں نے کہا حیات القلوب میں بیان ہوئی، اور اس میں یہ ہے کہ ابلیس نے ایک ڈیل آفر کی، ایک ڈیل، آپ سمجھیں ڈیل کس کو کہتے ہیں، کوئی دو نمبری کوئی کرنا اس طرح سے کہ انڈر دا ٹیبل کوئی معاملہ طے ہو جائے، اب پروردگار عالم کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کون، ابلیس۔ اور کیا اس نے ڈیل کرنے کی کوشش کی، کہا کہ اے پروردگار یہ جو آدم کو سجدہ ہے اس سے مجھے ایگزمٹ کر دیا جائے، یہ میں نہیں کرنا چاہتا، اس سے مجھے مستثنا کر دیا جائے، آدم کے سامنے میں سجدہ نہیں کرنا چاہتا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس کے بعد میں ایک آفر تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ کیا ہے، اے پروردگار یہ آدم کو سجدہ جو کرنا ہے وہ مجھے ایگزمٹ کر دے، اس کے بعد ہر جگہ یعنی کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں میں اپنی پیشانی رکھ کے اپنے عابد ہونے اور تیرے معبود ہونے کا اعلان نہ کر دوں۔ یعنی ڈیل بڑی اسٹرانگ آفر کر رہا ہے وہ، یعنی ایک سجدے سے مجھے ایگزمٹ کر دے، اس کے بعد ہر جگہ جتنی بھی کائنات ہے ہر جگہ زمین کے اوپر مٹی کے اوپر ہر جگہ میں تجھے سجدہ کروں گا، میں معبود نہیں ہوں میں عابد ہوں اس کا اعلان کروں گا، تو میرا معبود ہے میں اس کا اعلان کروں گا، ایسی عبادت کروں گا، ہر جگہ سجدہ کروں گا۔ پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، خداوند متعال فرماتا ہے اے ابلیس جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے۔ اپنی مرضی کو میرے اوپر مسلط کرنا اور پھر اسے عنوان عبادت دینا، کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اب یہ تو ایک جواب تو بڑا آسان سا ہے، اطاعت کی منزل میں یہ سوال تھوڑی ہوتا ہے کہ یوں کروں یا یوں کروں، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، خدا نے جو کہا ہے وہ کرو، یعنی ذات کو مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو، ذات کو ماننے پر تحقیق کر لو کہ اس ذات کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، ذات کو مان لیا اس کے بعد اس کی بات کو تو بہرحال ماننا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ذات کو مانے اور بات کو نہ مانے، اس لیے کہ یہ شیطنت ہے، یہ ابلیسیت ہے کہ وہ ذات کو مانتا ہے مگر اس ذات کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو ایک جواب تو بڑا سادہ سا ہے، اے مولا یہ نماز کے اندر دو سجدے کیوں ہیں، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، دو سجدے ہیں تو دو کرنے ہیں، 200 مانگے ہوتے تو 200 کرتے، بھائی دن میں 5 نمازیں کیوں ہیں، 5 رکھی ہے اس لیے 5 ہیں، اگر پروردگار نے 6 رکھی ہوتی تو ہم 6 پڑھتے، 3 رکھی ہوتی تو 3 پڑھتے، 2 رکھی ہوتی 2 پڑھتے، یہ مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں، عشاء کی 4 رکعت کیوں ہیں، یہ ہر کیوں کا جواب ایک ہے، قربتن اللہ، اس لیے کہ حکم پروردگار یہ ہے اس لیے انجام دینا ہے۔ ذات کو ماننے پر بحث ہو سکتی ہے کہ اصول دین میں گفتگو ہوتی ہے، فروع دین کے اندر اطاعت ہوتی ہے، اس کے اندر اوبے کیا جاتا ہے، میں عمان آنا چاہتا ہوں یا نہیں آنا چاہتا ہوں میں طے کر لوں، مگر ایک مرتبہ مسقط میں داخل ہو گیا تو مسقط کے قوانین کو تو مجھے فالو کرنا ہے، مجھے اچھے لگیں یا اچھے نہ لگیں مجھے بہرحال ان قوانین کو ماننا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، دونوں صورتوں میں ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی کو روکنا ہے، گرین لائٹ کے اوپر چلا دینا ہے، ریڈ لائٹ کے اوپر اگر میں گاڑی چلا دوں تو یہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کہ چونکہ مجھے پسند ہے کہ ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی چل جائے تو میں چلا رہا ہوں، نہیں روکنا ہے، یہ قانون ہے، اس قانون کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جو بھی اطاعت کا معاملہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن اب اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ معصوم نے بعض اوقات چیزوں کی مصلحت بیان کی ہے، اسے سمجھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اپنے طور پر بھی کوئی لطیف استخراج، کوئی ایک لطیف کنکلوژن ڈرا کرنے میں اس میں بھی حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ اسلام کی کسی مسلمہ تعلیم سے متصادم نہ ہو. درود بھیجے گا محمد والے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ اطاعت کے اندر ایک تو یہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جیسا کہا ہے ویسا کرو، یہ اطاعت کی روح ہے، اسپرٹ اوبیڈینس کی یہی ہے کہ جب ذات کو ماننا ہے تو اس کی بات کو مانو، ایک بات. لیکن کیا اس کے اندر کوئی فلسفی ہے؟ یقیناً کوئی فلسفی ہے، یقیناً وزڈم پیچھے ہے. کیا اس کے ہمیں جاننا ضروری ہے؟ جاننا ضروری نہیں ہے. کیا ہر بات کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ نہیں، ہر بات کے بارے میں بتایا بھی نہیں گیا ہے. کیا ہم اپنے طور پر کوئی کنکلوژن ڈرا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ سوچیں، غور کریں، شاید اس کا یہ فائدہ ہو، شاید اس کا یہ فائدہ ہو، سوچ سکتے ہیں. بٹ دیٹ وڈ بی پروببل، وہ صرف ایک ممکنہ حکمت ہو سکتی ہے. یقینی حکمت اسی صورت میں مانا جائے گا کہ جب کوئی سپورٹ معصوم کی حدیث سے ہمیں مل جائے. بہت توجہ کیجیے گا، یعنی ایک چیز ہم ڈرا کر رہے ہیں، شاید اس کا یہ فائدہ ہو. ہاں، ہو سکتا ہے یہ فائدہ ہو. مثلا ہمیں ذہن میں آ رہا ہے کہ فجر کے موقع پر نماز رکھی، ممکن ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہو کہ خدا ہمیں صبح بیدار دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم اپنے کاروبار کی طرف بھی صبح سویرے چلے جائیں. ممکن ہے یہ فائدہ ہو، ممکن ہے یہ حکمت ہو. یہ پروببل ہے، یہ ممکنہ ہے. کنکریٹ یہ اس وقت بنے گی، سرٹین یہ اس وقت ہوگی کہ جب ہمیں معصوم کی حدیث میں کوئی بات مل جائے کہ ہاں معصوم نے بھی اس بات کو اسی طرح سے انڈورس کیا ہے، تب وہ واقعاً کنکریٹ مان لیا جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے. ورنہ اس سے پہلے وہ ایک پروببل ایک وزڈم ہو سکتا ہے، پروببل ایک ریزن ہو سکتا ہے، ممکنہ ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ ہاں یہ بھی ایک فائدہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے پیچھے رکھا ہو. ایک بات اب آئیے ذرا اس کے اندر دیکھیں، یہ تو معصوم کی طرف سے آیا، اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے. سوال یہ ہوا کہ مولا یہ بتائیے چھٹے امام سے کہ یہ جو ہم دو سجدے کرتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے؟ معصوم اگر یہ کہہ دیتے کہ بھائی حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے تو بھی کافی تھا، لیکن نہیں، یہاں پر معصوم نے اس کو ایکسپلین کیا، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا، ایک حکمت ہمارے سامنے بیان کی. اور وہ کیا تھی؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو جو تم سجدہ کرتے ہو، سجدہ مٹی کے اوپر ہوتا ہے، زمین کے اوپر ہوتا ہے، زمین پر یا زمین سے اگنے والی ایسی چیز جو کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو، افضل کس پہ؟ مٹی پر. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھو دو سجدے تم کر رہے ہو، پہلا سجدہ سر زمین پر ہے اور اب تم سر کو اٹھاتے ہو، بیٹھتے ہو اور پھر واپس اپنا سر مٹی پر رکھ دیتے ہو. ان دو سجدوں کا پیغام کیا ہے؟ اور دونوں سجدوں کے درمیان کیا کیا؟ بیٹھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور پھر واپس سجدے میں چلے گئے. پہلا سجدہ مٹی سے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ واپس مٹی میں سر رکھ دیا. میسج کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ میسج یہ ہے، جب پہلے سجدے کے لیے تم سر مٹی پہ رکھتے ہو اور اب اٹھاتے ہو، تو یہ اس بات کو سمجھانا مقصود ہے کہ تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جب دوسرے سجدے کے لیے واپس مٹی پر سر رکھتے ہو تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اسی مٹی میں واپس جاؤ گے، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے. اور جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہو تو یہ میسج ہے کہ جتنی دیر بیٹھے ہو اتنی ہی دیر تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں رہ کر کرنے کا کام سوائے استغفار کے اور کوئی نہیں ہے کہ مغفرت پروردگار کو طلب کرو. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ واقعی یہ عجیب ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. یہ دیکھو اسی مٹی سے، یہ وہ آیت ہے جو مولا نے ضربت کے بعد خاک اپنے زخم پر ڈالتے ڈالتے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا. خدا فرماتا ہے وفیہا نعیدکم اور اسی مٹی میں تمہیں پلٹایا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى اور اسی مٹی سے واپس زندہ کیا جائے گا، ریسریکشن ہوگا، اسی سے واپس اٹھایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی لطیف حکمتیں ہیں کہ جو ان چیزوں کے اندر، اصل میسج وہ اپنی جگہ پر، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، راضی خوشی تو بہت اچھا ہے، موت تو بہرحال آ جائے گی، خوشی خوشی بھی آ جائے گی، زبردستی بھی آ جائے گی، وہ سسٹم ہے، اس نے تو اپنا ڈیو کورس آف ایکشن وہ تو فالو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہوگا، مگر تمہیں نماز کے ذریعے، ان ذریعے، اس ذریعے، اس ذریعے، اس حکایت کے ذریعے، اس حکایت کے ذریعے، اس حقیقت کی طرف متوجہ کر کے اس سے قریب کرنا، یہ ہے ٹارگیٹ، یہ ہے مقصود۔ اب آئیے ایک لطیف استخراج کی طرف، یہ بعض علماء نے بیان کیا، میں نے کہا کہ معصوم کی حدیث آ جائے پھر تو وہ سرٹین ہے۔ اب جو میں بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر معصوم کی حدیث میں ہے تو مجھے نہیں معلوم، میں نے بعض علماء سے سنی، اور اس کے اندر واقعاً ایک پروبیبل حکمت اپنی جگہ پر موجود ہے، تو اسے اسی انداز سے سنیے گا۔ دیکھیے عجیب ہے، کتنی عجیب بات ہے، لطیف استخراج، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے۔ اچھا، اذان اور اقامت، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد نماز ہونی چاہیے۔ کیا وہاں پر نماز ہے؟ نماز نہیں ہے۔ یہ کہا گیا حی علی الصلاح، وہاں پر بھی کہا گیا، جب اذان دی جا رہی ہے تو جملہ یہ بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر چار مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ، اشہد ان علی ولی اللہ دو مرتبہ، حی علی الصلاح دو مرتبہ، حی علی الفلاح دو مرتبہ، حی علی خیر العمل دو مرتبہ، اللہ اکبر دو مرتبہ، لا الہ الا اللہ چار مرتبہ، دو مرتبہ۔ اسی طریقے سے اذان پراپر ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ اچھا، اس کے بعد اقامت، اقامت کا تو مطلب ہی یہ اقامہ نماز، یعنی نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، قد قامت الصلاح، قد قامت، کھڑے ہو جاؤ، نماز شروع ہو چکی ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، یہ اعلان کر دیا گیا۔ بچے کے ایک کان میں اذان دے کر کہا نماز کی طرف آؤ، دوسرے کان میں اقامت دے کر کہا قد قامت الصلاح، نماز کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اس اذان اور اقامت کے بعد نماز مائنس ہے، نماز نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے آئیے، جب انتقال ہوتا ہے، جنازہ بالکل تیار ہو گیا، غسل و کفن دے کر اس کو بالکل ریڈی کر دیا، جنازہ بالکل ریڈی ہے، اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر الصلاح، 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 اذان تو دیجئے، کہا نہیں اس میں اذان نہیں ہے، اس میں اقامت نہیں ہے، کہ بس نماز، نماز کے لیے آ جائیے، الصلاح، 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 وہ اذان اقامت، کہا نہیں اذان اقامت کے بغیر یہ نماز ہوگی۔ وہ اذان اور اقامت جو کان میں کہی گئی اس کے بعد نماز نہیں ہے، یہ نماز جو اس جنازے کے اوپر پڑھی جا رہی ہے اس سے پہلے اذان اور اقامت نہیں ہے، تو اس اذان اور اقامت کی نماز کہاں چلی گئی اور اس نماز کی اذان اور اقامت کہاں چلی گئی؟ کہیں نہیں گئی۔ وہ اذان اور اقامت کہی اس لیے گئی تھی کہ اس نماز کے لیے بندے کو تیار کیا جائے، اس کے لیے اسے تیار کرنا، کہ یہ مقصود تھا کہ وہ اذان اور اقامت کہی جائے، نماز نہ ہو مگر یہ آخری نماز، اس سے پہلے اذان اور اقامت نہ ہو۔ کہ سمجھو کہ تمہیں بہت طولانی فاصلہ لگ رہا ہے، مگر کوئی طولانی فاصلہ نہیں ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا قد قامت الصلاۃ کہنے کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ ذہنی طور پر آمادہ کرنے کے لیے نہیں، ذہنی طور سے زیادہ دلی طور پر آمادہ کرنے کے لیے، ذہنی طور پر جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پہلی تقریر میں میں نے گزارش کی تھی کہ انسان عقلی طور پر جانتا ہے مرنا تو ہے، دلی طور پر اس کو کنونس کرنا، اپنے دل کو آمادہ کرنا کہ ہاں واقعاً یہ چیز ہونے والی ہے، اور کیسے ہونے والی ہے، کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ سورہ زلزال قرآن مجید کا 99واں سورہ اور بہت مشہور سورہ اور بہت مشہور آیت، کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ دیکھو وہ آغاز، یہ انجام، درمیان میں اعمال و عقائد کا پورا سلسلہ، اس یقین کے ساتھ کہ اگر ذرہ برابر کوئی خیر کیا ہے اسے بھی اپنی نگاہوں سے دیکھو گے، مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر شر بھی کیا ہے تو اسے بھی ان آنکھوں سے وہاں پر دیکھو گے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ خیر کو دیکھنا تو بہت اچھا لگے گا مگر شر کو دیکھنا پسند نہیں آئے گا، یہ اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی وہاں پر یہ جتنی بھی صورتیں ہوں گی کسی نیکی کی جو خدا قبول کر لے، کہ مثلا عزاداری کی ہے اس کی ایک حسین شکل ہوگی وہ اچھا لگے گا، ماتم کیا اس کی ایک شکل ہوگی یہ اچھا لگے گا، عزاداری کی اس کی ایک شکل ہوگی، تجسم اعمال کہ یہ اچھا لگے گا، ہم نے نماز پڑھی اس کی ایک شکل ہوگی اچھا لگے گا، درود پڑھا اس کی ایک شکل ہوگی، ماں باپ کی خدمت کی یہ اچھا لگے گا، مگر جو اعمال بد ہیں، خدا نہ کرے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، گانا سننا اسے اچھا لگتا ہے، حرام فلمیں دیکھنا اچھا، ان کی بھی تو صورتیں بن رہی ہیں، تصویر تو اس کی بھی بن رہی ہے، شکل تو اسے بھی عطا کی جائے گا، کہا کہ وہ اچھا نہیں لگے گا، تو اے پروردگار ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، تو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے تو یہاں دیکھنا بند کر دو، جب یہاں دیکھنا بند کر دو گے تو وہاں پر وہ شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، وہاں پر وہ صورت نہیں دیکھنی پڑے گی، اے پروردگار جو کر لیا اس کا کیا کریں، جو ہو گیا اس کا کیا کریں، یہ عجیب ہے۔ اب یہ لطف و کرم کا دروازہ واہ ہو جاتا ہے، باز ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے کہ جہاں ہمیں یہ آیت نظر آتی، دیکھیے کتنی عجیب ہے یہ آیت کہ مثقال ذرۃ خیر میں عمل مثقال ذرۃ شر نہیں یارا، ذرہ برابر شر کیا دیکھو گے، میں نہیں دیکھنا ہے، مت کرو، مالک جو کر لیا اس کا کیا کریں۔ سورہ فرقان، سورہ فرقان قرآن مجید کا 24واں سورہ سورہ نور، اس کے بعد سورہ فرقان، اور اس کے اختتام پر آپ کو ایک عنوان نظر آئے گا کہ جہاں پر عباد الرحمن کا ٹائٹل موجود ہے کہ رحمان کے بندے کون، اور پھر پروردگار عالم ون بائی ون ان کی صفتیں بیان کرتا ہے، رحمان کے بندے کون، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا ہے، توازو ان کے ساری، پیر پٹک پٹک کے نہیں چلتے ہیں، وہ جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کہا کہ لا تمش فی الارض مرحا، کہ دیکھو زمین پر پاؤں پٹک پٹک کے کیا یہ چل رہے ہو، کہ اپنی اوقات میں رہو، اپنے جامے میں رہو، اپنی حیثیت کو پہچانو، نہ تم پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تو پھر کیا ضرورت ہے، اپنی اوقات میں چلو، توازو ہو، انکساری ہو، اس طرح سے چلو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں تو سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، مگر ایسا جاہل جو سکھانا چاہے اس پر اپنا وقت ضائع کرنا یہ بیکار ہے، کہ اسے سلامتی کا پیغام دو کہ تم سلامت رہو، تم خوش رہو، پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اٹ گوز آن، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ بیان کرتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں، غلطی ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، جو سوال پیش کیا تھا نا کہ مالک ذرہ برابر شر بھی کیا وہ بھی دیکھیں گے، نہیں دیکھنا ہے، مت کرو، مالک جو ہو گیا اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں، کہا کہ اس کا ہم بتاتے ہیں، مالک جو ہو گیا اس کو نہیں دیکھنا چاہتے، جو گڑبڑ ہو گئی ہے اس کو کسی طریقے سے ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ریمیڈی، کوئی سولوشن، کوئی علاج، کوئی کیور، کسی طریقے سے اس مسئلے کو اب حل کیا جائے۔ اب یہ سننے والا جملہ ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اصول کیا ہے کہ اگر ذرہ برابر شر کیا وہ بھی دیکھے گا، لیکن الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، دیکھو جو توبہ کر لے، پلٹ آئے، توبہ کا مطلب ہی ہے پلٹ آئے، باز گشت، ہاں جو پلٹ آئے، الا من تابا و آمنا، تجدید ایمان بھی کرے، و عمل عملا صالحا، اور پھر اعمال صالحہ کو شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں کیے گئے گناہوں کو مٹا کر ان کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دیا جائے گا۔ یہ اسے لطف و کرم پروردگار کے سوا آپ کیا نام دیں گے، اسے کیا نام دیں گے، میں نے غلط کیا، برا کیا، گناہ کیا، ٹھیک ہے اسے مٹانا چاہتے ہو، اب ہمارے گجراتی کے اندر یہ کہتے ہیں لکھی توبہ نہیں چلے گی، سوکھی توبہ نہیں چلے گی، خالی خالی توبہ نہیں چلے گی، کہ انسان فقط اس کام کو تو کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ گالوں کو پیٹ لے، کانوں کو کھینچ لے، اور کہے کہ مالک میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، کہ یہ کیا، یہ کون سی توبہ ہے، یہ کون سی توبہ ہے، وہ اس کا غریب کا مال لوٹ لیا، ہاں مالک میں توبہ کرتا ہوں، اور مال اس کو واپس لوٹا رہے ہو، کہا کہ نہیں وہ اس کو اگنور کر دے، اور پھر میں توبہ کرتا ہوں، نمازیں میں نے چھوڑ دی تھی، مالک میں توبہ کرتا ہوں، اچھا وہ قضا تو کرو گے نا، کہا کہ نہیں مالک وہ قضا وضا کیا، چھوڑ تجھے کیا ضرورت ہے ان نمازوں کی، کہا وہ روزے رہ گئے تھے مالک میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ تو رکھو گے، وہ پچھلے روزے قضا کفارہ، کہا کہ نہیں مالک وہ اب اس کا کیا، تجھے کیا ضرورت ہے، تجھے کیا حاجت ہے، حاجت تو اسے کسی چیز کی نہیں ہے، مگر جو نظام اس نے بنایا ہے اس میں رہ کر اگر انسان توبہ کرنا چاہتا ہے تو صرف توبہ کے الفاظ کہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ توبہ کی اسپرٹ کو بھی اسے اپنی روح کے اندر نافذ کرنا پڑے گا. ورنہ آپ یقین جانے, یعنی توبہ ہو حر کی طرح توبہ, توبہ ہو حر کی طرح توبہ ہو کہ توبہ بھی ہے اور پھر جان کا نذرانہ بھی ہے, اپنے بیٹے کی قربانی بھی ہے. تو یہ توبہ تو واقعاً جینون توبہ ہے کہ جہاں پر لعنت اللہ سے انسان رحمت اللہ بن جاتا ہے, واقعی رحمت خدا کا مصداق بن جاتا ہے, اس کا حامل بن جاتا ہے. وہ توبہ تو توبہ ہے. ورنہ ان لوگوں نے بھی بظاہر تو آ کر عذر خواہی کی تھی, جنہوں نے فدق چھین لیا تھا وہ آئے جناب سیدہ کے پاس مولا کی ذریعے سے کہ ہم فاطمہ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سے ناراض ہیں. مولا لے آئے تاکہ تھوڑا اور ایکسپوز ہو جائیں. نوک کیا, ڈک الباب کیا, فاطمہ میں ابو الحسن کا, آپ کا گھر ہے, تشریف لائیے. کہا کہ نہیں, میرے ساتھ یہ بھی ہیں, یہ دونوں بھی ہیں. اور جناب سیدہ کا میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, میں ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی. یعنی واقعا ایک انسان اس کی بدبختی میں اور کیا شک ہو سکتا ہے کہ جسے جناب سیدہ قابل گفتگو بھی نہیں سمجھتی ہیں. اور اس موقع بہار الانوار کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ اس موقع پر جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ سے, مولا نے کہا کہ فاطمہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں ملاقات کرا دوں گا, آپ سے بات کرا دوں گا, اگر آپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے. یہ اندر آ گئے اور اب اس کے بعد آپ ہم سے راضی ہو جائیے, آپ ہم سے ناراض ہیں. اچھا وہ فدق آپ لوٹا رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو نہیں لوٹا رہے. اچھا وہ خلافت کے حوالے سے آپ شرمندہ ہیں تو اس ختم معاملہ آپ ہٹ رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سے ہم نے غلط کر دیا؟ نہیں نہیں وہ تو کچھ نہیں, وہ بس آپ راضی ہو جائیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں صرف اتنا سا مجھے جواب دو کہ تم نے میرے بابا کو یہ کہتے سنا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, بس اتم منی, جو اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی, جو اسے غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. تم صرف اتنا بتاؤ, تم نے یہ سنا ہے؟ کہا کیا ہم نے یہ سنا ہے. کہا میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے غضبناک کیا, تم دونوں نے مجھے اذیت دی, اور ہر نماز کے بعد تمہارے لیے بد دعا کرتی رہوں گی. اب وہ خالی خالی توبہ, یہ کوئی توبہ نہیں ہے. یزید والی, یزید تو خیر توبہ کی ہی نہیں, لیکن وہ والی توبہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. توبہ جینون توبہ ہو, جو قرآن میں خدا کہتا ہے توبو اللہ توبتن نسو, کہ دیکھو توبہ کرو ایسی توبہ کہ جو واقعی توبہ ہو, جینون توبہ کہ جس میں دل میں شرمندگی بھی ہو, آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی ہو, اور اس گناہ سے متعلقہ جو ریمیڈی ہو سکتی ہے وہ انسان انجام دے. اگر قضا ہے تو قضا, کفارہ ہے تو کفارہ, حقوق الناس کا معاملہ ہے تو اس مال کو جس کا ہے اس کو پہنچاؤ, اگر غیبت کی تھی تو اس کو راضی کرو, یہ سارے کام کرو تو پھر وہ توبہ واقعاً توبہ ہے. الا من تاب, ہاں اگر کوئی توبہ کرے, وہ آمنا وہ عمل عملا صالحا, کوئی توبہ کرے, تجدید ایمان کرے, عمل صالح کو انجام دے, پھر یہ وہ بندہ ہے. فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور اس کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دیا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب برادران عزیز, رحمت پروردگار کا تو کوئی کیا حساب کرے گا, کوئی کیا حساب کر سکتا ہے. یعنی یہ طے ہے کہ اگر کوئی توبہ کر کے خدا سے قریب ہونا چاہے تو خدا اسے بہرحال اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے دروازے کو بند نہیں کیا, یہ بندے کی بدبختی ہے کہ وہ توبہ نہ کرے یا رحمت خدا کو حاصل نہ کر پائے. حسن بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا. دیکھیے بہت امید دلائی ہے قرآن مجید کی آیتیں, سورہ زمر کی آیت, یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفس پر تجاوز کیا, اسراف کیا, کس کا نقصان کیا, زید کا, بکر کا, عمر کا, خالد کا, یونس کا, کسی کا نہیں, تم نے اپنا نقصان کیا. لیکن یہ کرنے کے بعد جب اپنا نقصان تم نے کر لیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ نقصان مت کرو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارے تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے تیار ہے. تم مغفرت کروانے کے لیے تیار ہو؟ وہ تیار ہے. تم مغفرت کروانے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے, کتبہ علی نفسہ الرحمہ, دو مرتبہ آیا کتبہ علی نفسہ الرحمہ, کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا. کس کی مجال ہے کہ خدا کے اوپر کسی چیز کو واجب کرے؟ آپ میں کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ ہم پر بہت کچھ واجب کر سکتا ہے. کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزہ واجب کر دیا گیا. خدا کہتا ہے ربکم, کتبہ ربکم, تمہارے رب نے, کسی اور نے نہیں, تمہارے رب نے خود اپنے آپ پر کر رحمت کو واجب کر لیا, واجب کر لیا. وہ رحمت سے معاملہ کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ڈیل کرنی ہے کہ وہ رحمت کے ساتھ ہو, مرسی کے ساتھ ہو, عطا کے ساتھ ہو, عنایت کے ساتھ ہو. دیکھیے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تفسیر نمونہ کے اندر سورہ فاتحہ کے ذیل میں ہی جہاں رحمانیت اور رحیمیت کا ڈسکشن ہے وہیں پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی, پہلی جلد میں ہی مل جائے گی, کہ پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ رحمت خدا کے 100 حصے تھے. سمجھانے کا انداز کہ رحمت خدا کے 100 حصے تھے, ایک حصہ خدا نے اس دنیا میں نازل کیا, 99 انٹیکٹ ہیں, صرف رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک حصہ صرف اس دنیا میں نازل کیا. پیغمبر فرماتے ہیں جتنی محبتیں تمہیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں یہ سب نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کے نازل ہونے کا, جو خدا نے ایک حصہ رحمت نازل کیا. یعنی اب مثالیں آپ بنائیے, ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے, ضرب المثل ہے ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے, کہ یہ نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا. کسی ایک ماں کی محبت نہیں, تمام ماؤں کی محبت نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کے نزول کا جو 100 میں سے پروردگار نے نازل کیا. بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے, اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے, یعنی محبتیں ایک سلسلہ ہے. کہا کہ یہ سب نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا جو پروردگار نے اس دنیا میں نازل کیا. بٹ نیچرل یہ کوشچن ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ 99 حصے کیا ہوئے. کسی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول واٹ اباؤٹ 99 لیفٹ, ان کا کیا ہوا؟ وہ جو 99 حصے جو رحمت کے باقی ہیں یہ تو 1% ہے جو نازل ہوا, وہ 99%. عجیب جواب دیا پیغمبر نے کہ وہ 99 حصے خدا نے میدان قیامت کے لیے رکھے ہیں, کہ جب میرے بندے میدان قیامت میں آئیں گے تو 99 حصہ رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کروں گا. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ خدا معاف کرنا چاہتا ہے, اصول یہ ہے کہ خدا مغفرت کرنا چاہتا ہے. کوئی خود فرعون بن جائے, قارون بن جائے, یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے, ورنہ پروردگار اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا ماں ایسے ہی اپنی اولاد کو ڈال سکتی ہے؟ ڈال سکتی ہے جہنم کے اندر آگ میں؟ دنیا کی آگ میں ماں نہیں ڈال سکتی. پروردگار عالم اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا, سوائے اس کے کہ کوئی واقعاً فرعون, قارون, یزید یا یزیدی بننا چاہے, وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ اصول یہ ہے کہ خدا معاف کرنا چاہتا ہے. میں حسن بصری والا مکالمہ عرض کرتا ہوں, مگر ذرا تعقیبات مشترک جو مفاتیح الجنان کے اندر ہے, ذرا ان کے ان الفاظ پر غور کریں. ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے بہت پسند ہے. معصوم کی دعائیں تو ویسے ہی اپیلنگ, اٹریکٹیو, اس کے اندر بڑی جاذبیت, جاذبیت ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ بعض جملے کبھی کبھی دل پر لگ جاتے ہیں. ذرا دیکھیے یہ تعقیبات مشترک کے الفاظ ہیں جو اب میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. مفاتیح الجنان جہاں پر تعقیبات, کہ نماز کے بعد پڑھنے کی تعقیبات, فجر کے بعد یہ دعا پڑھو, ظہر کے بعد یہ دعا پڑھو, عصر کے بعد یہ, کچھ تعقیبات ہیں جو تعقیبات مشترک ہیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں, کامن. انہی میں ایک دعا ہے. کتنی جاذبیت اس دعا کے اندر ہے کہ خدا کو اس طرح سے مخاطب کرو. معصوم سکھا رہے ہیں, اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی, اے میرے پروردگار. معصوم کہتے ہیں اس طرح خدا کو مخاطب کرو, اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, ان مغفرتک ارجا من عملی, میں عمل کر رہا ہوں مگر مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے. وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي, میں گنہگار ہوں, میں جانتا ہوں, مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ تیری رحمت میرے گناہ سے وسیع تر ہے. اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فَأَفْوُكَ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِي، اے میرے پروردگار اگر میرا گناہ عظیم ہے تو تیری معافی عظیم تر ہے۔ اللہم ان لم اکن اہلاً ان ابلغ رحمتک، اور اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ آگے بڑھ کر تیری رحمت تک پہنچ جاؤں، فرحمتک اہل ان تبلغنی، تو تیری رحمت یقیناً اس قابل ہے کہ وہ آ کر مجھ تک پہنچ جائے۔ وتسعنی، اور مجھے اپنے گھیرے میں لے لے، لأنها وسعت کل شئین، اس لیے کہ تیری رحمت نے تو ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو میں کیسے محروم ہو جاؤں گا۔ عجیب انداز ہے جو معصوم نے سکھایا ہے کہ خدا سے بات کرو اس طرح سے بات کرو، پروردگار عالم سے گفتگو کرو اس طرح سے گفتگو کرو، بات کرو اس انداز سے، اس محبت بھرے انداز میں پروردگار عالم کو مخاطب کرو۔ اب آئیے حسن بصری کے اس جملے کی طرف، اس پر چوتھے امام کی تنقید، اور بات کو ہم آگے بڑھا دیں۔ حسن بصری ایام حج میں انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ حسن بصری صوفی، تصوف کی طرف مائل، انہوں نے جملہ کہا کہ مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے، کوئی اگر ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا، مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے، ممن ہلاکا کیف ہلاکا، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، کوئی ہلاک ہو گیا جہنم میں چلا گیا خدا کے عذاب کا شکار ہو گیا، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، مجھے تو حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ممن نجا کیف نجا، کہ کوئی بچ بچا کے یہ جنت میں کیسے پہنچ گیا۔ نفس ہمارا اندر سے گڑبڑ کر رہا ہے، شیطان باہر سے بہکا رہا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، اتنے فریب اور دھوکے موجود ہیں، کہ اس میں اگر کوئی ہلاک ہو گیا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، ممن ہلاکا کیف ہلاکا، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے اتنے فریب کے بعد، نفس کے بعد، شیطان کے بعد، ممن نجا کیف نجا، کہ اگر کوئی بچ بچا کے جنت میں پہنچ گیا، یہ کون سی پتلی گلی اس کو مل گئی کہ یہ جنت میں پہنچ گیا، ہلاک ہونے پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، بچ کر نجات پا جانے پر مجھے حیرت ہے۔ چوتھے امام کے سامنے جب یہ تبصرہ پیش کیا کہ حسن بصری نے یہ کہا ہے، تو چوتھے امام نے یہ نہیں کہا کہ ویری ویل سیڈ، بہت اچھی بات کی، زبردست بات کی، نہیں، امام نے اس کو کریٹیسائز کیا۔ امام نے کہا نہیں، حسن بصری نے صحیح نہیں کہا، میں اس کی جگہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، بالکل حیرت نہیں ہوتی، کہ ممن نجا کیف نجا، کہ اگر کوئی نجات پا گیا تو کیسے نجات پا گیا، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، مجھے حیرت اس بدبخت پہ ہوتی ہے کہ جو ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا۔ نفس کا بہکانا اپنی جگہ، شیطان کے وسوسے اپنی جگہ، دنیا کی دل فریبی اپنی جگہ، رنگینی اپنی جگہ، مگر یہ کون بدبخت ہے جو رحمت خدا کی وسعت کے باوجود جنت میں اپنے لیے جگہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی حیرت نہیں، اگر کوئی جنت میں چلا گیا جانا ہی چاہیے اسے، ذرا سی کوشش کرے جنت میں جانا چاہیے اسے، کیوں نہیں گیا وہ، اگر ہلاک ہو گیا تو مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے کہ رحمت خدا کی وسعت کے باوجود، ماسعت رحمت، اللہ کی رحمت کی وسعت کے باوجود یہ کون بدبخت ہے کہ جو رحمت خدا کا حقدار نہیں بن سکا۔ ماں کے تو سات بچے بھی ہوں، پانچ بھی ہوں، تو وہ ہر ایک کا خیال رکھتی ہے، پھر بھی وہاں غفلت کا امکان ہے کہ وہ بھول سکتی ہے، مگر پروردگار کہ جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جہاں نہ سن اثر انداز ہوتا ہے نہ نیند اثر انداز ہوتی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار اپنے بندوں سے غافل ہو جائے؟ وہ رحمت جب بانٹتا ہے تو اس میں تفریق نہیں کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جب تک زبردستی محروم نہ کرنا چاہے وہ اس رحمت خاصہ سے محروم نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے ایک مثال، علامہ طالب جوہری صاحب ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے یہ مثال انہوں نے ارشاد فرمائی تھی، اور یہ مثال بھی بہت عمدہ ہے، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے بہت عمدہ ہے۔ کہ یہ خدا توبہ توبہ قبول کرتا ہے، پہلے تو اصول وہی ہے کہ اگر کوئی ذرا برابر شر بھی کرے گا تو دیکھے گا، مگر توبہ فوراً قبول کر لیتا ہے، سریع الرضا ہے، بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہ معاملہ کیا ہے، وہ مثال دیتے ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ 2 سال کا، 3 سال کا، بھاگنے کے قابل ہو گیا ہے، شیطنت کرتا ہے اور بھاگتا ہے، کچھ کیا اس نے ایسا کام، اماں نے بولا تھا یہ مت کرنا کر دیا، باپ نے بولا تھا یہ مت کرنا کر دیا، اور بھاگا، وہ بھاگ رہا ہے کہ ابا مجھے پکڑ لے گا، باپ پیچھے پیچھے، اب وہ کتنا بھاگے گا، کتنا بھاگے گا، वो 3 साल का 4 साल का 5 साल का बच्चा है, भाग रहा है, कितना भागेगा, भागते 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 वो पीछे भी देख रहा है कि अच्छा ये आने वाले हैं, अभी अभी बस पकड़ा, अभी पकड़ा। उसको एहसास हो गया कि मैं भाग तो नहीं सकता हूँ, उसको एहसास हो गया कि मैं भाग तो नहीं सकता हूँ, बजाय इसके कि वो मजीद भागता, वो पलटा और पलट कर अबा या बाप के कमीज के दामन से लिपट जाए, माँ के कमीज के दामन से लिपट जाए, बजाय इसके कि मजीद भागे, वो भाग नहीं रहा, अब उसने फैसला किया भागना क्या, पकड़ तो लेंगे, वो आगे आया, पीछे पलटा और पलट कर माँ के कमीज के दामन से उसने अपने आप को लिपटा लिया। अब आप मुझे बताइए, अल्लामा फरमाते हैं कि अब आप मुझे बताइए कि जैसे वो ये हरकत करेगा कि पलट कर आ गया और लिपट गया, तो वो माँ का गुस्सा मोहब्बत में तब्दील होगा या नहीं होगा? पहले वो भाग रही थी मारने के लिए, और अब जब ये पलट कर आ गया तो वही गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो गया। तो आप परवरिश करने वाले हैं, वो परवरदिगार है। जब परवरिश करने वाली माँ का गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाता है, तो अगर कोई पलट आए तो उस परवरदिगार का गजब भी रहमत में बदल जाता है, वो अपने बंदों को माफ कर, बस बंदा पलटे तो सही, बस इतनी रिक्वायरमेंट तो है कि वो पलटे तो सही, जैसे वो पलटे फिर परवरदिगार उसे माफ करने के लिए तैयार है, सीने से लगाने के लिए तैयार है। हाँ, अब एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन वो ये कि साहब इसका मतलब तो ये है कि ये और वो बराबर हो गए, कौन दो, एक वो कि जो पहले से गुनाह से बचता रहा, और दूसरा वो कि जिसने गुनाह करके अपने दामन को पूरा आलूदा कर लिया और अब तौबा करके राह रास्त के ऊपर आ गया। अच्छा, तौबा को एनकरेज तो किया, आखिर तक किया है, ये हदीस भी सुन लीजिए, मन ताबा कबला मौत ही बेसनत इन कबिलत तौबत हूँ। अजीब है, इस मजमून की अहादीस की किताब में आजकल चूंकि सॉफ्टवेयर्स आ गए तो उनको चेक करना इतना मुश्किल नहीं रहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा 8-10 किताबों में तो यह हदीस मौजूद है, शायद इससे भी ज्यादा हो, शायद इससे भी ज्यादा हो, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ 19-20 का जो फर्क होता है कभी कभी रिपोर्टिंग में होता है, लेकिन मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूं कि मन ताबा कबला मौत ही बेसनतिन कुबिलत तौबतुहु। अजीब हदीस है ये कि अगर कोई अपनी मौत से 1 साल पहले तौबा कर ले उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। मन ताबा कबला मौत ही बेसनतिन कुबिलत तौबतुहु, अगर अपने मरने से 1 साल पहले भी वो तौबा कर ले तो तौबा उसकी कबूल कर ली जाएगी। ठीक है, मासूम फरमाते हैं अला इन सना कसीर, ये 1 साल तो बहुत ज्यादा है। मासूम ने क्या कहा, अला इन सना कसीर, ये 1 साल तो बहुत ज्यादा है। मन ताबा कबला मौत ही बे शाहरिन कोबेला तौबतुहु, अगर कोई अपने मरने से 1 महीना पहले भी तौबा कर ले कुबिलत तौबतुहु, उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। बात यहां पे रुकती नहीं है, अब इमाम फरमाते हैं अला इन शहरा कसीर, अंदाज देखिए कि भाई ये 1 महीना भी बहुत ज्यादा है। फिर इमाम फरमाते हैं मन ताबा कबला मौत ही बे उसबु इन कुबिलत तौबतुहु, कि अगर कोई अपने मरने से 1 हफ्ता पहले भी तौबा कर ले तो कुबिलत तौबतुहु, तो उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। फिर इमाम फरमाते हैं भाई ये 1 हफ्ता भी बहुत ज्यादा है, ये बात कहां जाकर ठहरेगी। मन ताबा कबला मौत ही बे यौमिन कुबिलत तौबतुहु, अगर कोई अपने मरने से 1 दिन पहले भी तौबा कर ले कुबिलत तौबतुहु, उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। यकीन करेंगे अब भी इमाम ने यही कहा कि अला इन्नल यौम कसीर, कि ये 1 दिन भी बहुत ज्यादा है। मन ताबा कबला मौत ही बिसाअतिन कुबिलत तौबतुहु, कि अगर कोई अपने मरने से 1 साअत पहले, और साअत का तर्जुमा अल्लामा सैयद अली नकी साहब ने इस हदीस के लिए किया लम्हा, कि अगर कोई अपने मरने से 1 लम्हा पहले भी तौबा कर ले तो कुबिलत तौबतुहु, तो उसकी तौबा भी कबूल कर ली जाएगी। तो बस अच्छा है, मरने से 1 लम्हा पहले ही करेंगे, यही तो नहीं पता है कि मरना कब है, यही तो नहीं पता है कि मरना कब है। वो तो मैंने कहा ना, काश कोई ऐसी वेबसाइट होती कि जो www.yourlife.com कोई ग्राफ हमें नजर आ जाए कि साल बाकी है, महीना बाकी है, दिन बाकी है, या 1 लम्हा बाकी है, تو ہم میں سے برا مت مانیے گا سادات اور دوسرے صاحبان تقویٰ کو تو میں ایگزمپٹ کرتا ہوں, میں تو اتنا شریف نہیں ہوں کہ پھر اتنی پہلے توبہ کرنے کی کوشش کروں, پہلے ویب سائٹ دیکھوں کہ ہاں کتنا ٹائم باقی ہے, کتنا ٹائم باقی ہے. معصوم نے کہا ایک لمحہ پہلے بھی تو پتا تو چلے, اس کے بعد گڑ گڑا کے رو رو کے پروردگار کو جس طرح سے اولاد ماں کو راضی کر لیے تو ہم بھی راضی کر لیں گے, اتنا تو چلا ہی لیں گے, معاملہ ہو جائے گا. نہیں چلے گا, یہی تو نہیں پتا ہے کہ اگلا لمحہ جو ممبر پر ہے وہ آخری ہے یا گھر پر بھی پہنچنا نصیب ہوگا یا اپنے وطن پہنچنا نصیب ہوگا, یہی تو نہیں پتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ہر سانس کو آخری سانس سمجھو, اسی لیے کہا گیا کہ ہاں ایسا تو ہے, خدا تو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے, مگر یہی تو تمہیں نہیں معلوم ہے کہ وہ لمحہ کب آنے والا ہے, وہ لمحہ کب آنے والا ہے. ایسا نہ ہو جائے جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا کہ جب بالکل غرق ہونے لگا, یہ سورہ یونس کے اندر ہے, یہ سورہ یونس کے اندر ہے. اب دیکھیں توبہ ایک لمحہ پہلے بھی توبہ چلے گی جب تک پتہ نہیں ہے, اتفاق سے موت آ گئی مگر اس سے پہلے توبہ کر لی کہا وہ ایکسیپٹیبل ہے, مگر اب جب عذاب بالکل سامنے آ گیا, جب وہ فرعون غرق ہونے لگا, اب یہ قرآن ہے سورہ یونس کے اندر ہے کہ جب اس کو غرق کرنے کا عذاب اس نے دیکھ لیا کہ اب تو گیا, ناؤ آئی ایم گون, اب تو میں گیا, اب تو یہ عذاب آ گیا, میں تو غرق ہو رہا ہوں, اس نے کہا میں ایمان لایا, میں ایمان لایا, آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا, وہ اعلان کر رہا ہے. اور پروردگار کیا کہتا ہے, الان اب اب یہ, اور اس سے پہلے جتنا فساد کر لیا, کہا اب یہ توبہ کا دروازہ ہو گیا بند. ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کی ہوتی تو امکان قبولیت توبہ موجود تھا, مگر آنکھوں کے سامنے عذاب آنے کے بعد کہا اب توبہ کا امکان ختم, اب اس کے بعد توبہ نہیں. ہاں ایک لمحہ پہلے بھی چل جاتا, یہ تو ایک بات ہوئی. واپس پلٹی ہے وہ سوال جو میں نے گزارش کیا کہ آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے صاحب مگر توبہ کے بعد جب بھی, چلو ایک سال پہلے کر لی توبہ اس نے, نہیں معلوم تھا کب موت آئے گی, توبہ تو کر لی اور جینون توبہ کر لی, جتنے لیپسز تھے ان سب کو بھی کمپنسیٹ کرنے لگا اور سارے معاملات کو دیکھنے لگا, حقوق و ناز بھی لوٹانے لگا, نمازیں بھی قضا پڑھنے لگا, دیکھا بھائی روزے میں کیا کیا گڑبڑ کی ہے وہ بھی ٹھیک کر لیا, کسی کا دل توڑا تھا معافی مانگ لی, سب کچھ یہیں پر کرنے لگا. اب تو یہ دونوں برابر ہو گئے, وہ کہ جو پہلے سے اپنے آپ کو بچاتا رہا اور یہ جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا اور اب توبہ کے سرف اور ڈٹرجنٹ سے اپنے آپ کو دھو دیا, تو ابھی دونوں برابر تو ہو گئے نا, اب یہ دونوں برابر تو ہو گئے؟ نہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہیں, ابھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہیں. وہ وہ ہے اور یہ یہ ہے, پاک ہو گیا ہے مگر نجس ہونے کے بعد پاک ہونا اور بات ہے, پہلے سے پاکیزہ رہنا اور بات ہے. اچھا اس چیز کو سمجھنے کے لیے میرے نوجوان دوست اگر اس مثال پر توجہ کریں, یہ بھی میرے ایک استاد ہی نے اپنے درس میں اس مثال کو بیان کیا تھا کہ ایک بیٹا باپ کے ہاتھ سے نکل گیا, لاسٹ کیس, گنہگار, نہیں سنتا ہے, نہیں سنتا ہے, اولڈ مین یو ہیو گون کریزی, یو آر میڈ, پاگل ہو گیا ہے بوڑھا آدمی, کچھ پاگل ہو گیا, جو نعوذ باللہ من ذالک, مگر یہ جو کبھی کبھی جوان جو بدتمیزی والا جو انداز اختیار کرتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں یا ماں کے بارے میں نامناسب ہے, مگر سنتے ہیں کہ یہ حرکتیں بھی ہوتی ہیں, یہاں پر تو نہیں ہوتی ہوگی مگر ویسٹ کے اندر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. اچھا وہ باپ بیچارہ بیٹا, اب اس کی غلطی تو پہلے اس کی تھی, توجہ نہیں کی, تربیت کا انتظام نہیں کیا, اب یہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا, نہ مکتب بھیجنے کے لیے تیار, نہ مدرسے بھیجنے کے لیے تیار, میوزک کی کلاسز کرنے کے لیے بےتاب, قرآن کی کلاسز کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں, دین سکھانے کے لیے کوئی توجہ نہیں, یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں, پھر پرائز پے کرنا پڑتی ہے, ہر چیز کی پرائز ہے, وہ تو پے کرنا پڑے گی. تو اب وہ لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا, اب کیا کریں, کسی نے ترکیب سکھائی یا خود اس کے ذہن میں آئی, اس نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ بلا کر کہا کہ بیٹا دیکھو تم بات تو مانو گے نہیں, میں جو بھی نصیحت کروں تم نے ماننا تو ہے نہیں. کہا کہ ہاں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے میں نہیں ماننے والا ہوں. کہا کہ اب میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کروں گا, کوئی نصیحت نہیں کروں گا, میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, باپ کہہ رہا ہے بیٹے سے. کہا کہ ہاں فرمائیے, کیا ریکویسٹ ہے آپ کی؟ کہا گناہ کرنا چاہتے ہو کرو, تم تو کھلم کھلا کرتے ہی ہو گناہ, تو جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو, نو پرابلم, مگر ایک کام کرو, جب گناہ کرو یہ کیل ہے, یہ ہتھوڑی ہے, یہ دروازہ ہے لکڑی کا, ایک کام کرو جب گناہ کرو کیل اٹھاؤ اور ہتھوڑی سے اسے دروازے کے اوپر فکس کر دو, ٹھوک دو. دوسرا گناہ کرو, دوسری کیل اٹھاؤ, ہتھوڑی کا استعمال دروازے کے اوپر فکس کر دو. تیسرا گناہ, تیسری کیل. چوتھا گناہ, چوتھی کیل. پانچواں گناہ, پانچویں کیل. بس یہ. اور اچھا, اس کے بعد پھر کچھ بولو گے تو نہیں؟ بولا نہیں, کچھ بھی نہیں بولوں گا, جو کرنا ہے کرو. بس ٹھیک ہے, اتنا میں کر دوں گا, اتنا میں کر دوں گا. وہ بیٹا جو تھا اس نے یہ کرنا شروع کیا. کیا کرنا شروع کیا؟ گناہ تو کرنا ہے, غلط تو کرنا ہے. حرام فلم دیکھی, ایک کیل اٹھائی ٹھوک دیا. گانا سنا ہے, دوسری کیل اٹھائی ٹھوک دیا. پھر اپنے باپ ہی کے ساتھ بدتمیزی کی, تیسری کیل اٹھائی ٹھوک دیا. کسی کو نقصان پہنچایا, چوتھی کیل اٹھائی ٹھوک دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تو یہاں کیل لگانے کے لیے, فکس کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اسے احساس ہوا کہ اچھا, میں اتنا گناہ کرتا ہوں, میں اتنا گنہگار ہوں. احساس تو نہیں ہوتا ہے, قطرہ قطرہ بنے سمندر, لٹل ڈراپس آف واٹر, لٹل گرینز آف سینڈ, میک اے مائٹی اوشن, میک اے پلیزنٹ لینڈ. تو الٹا بھی ہوتا ہے, گناہ بھی تو تھوڑے 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 ہو کر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہاں پر تو پورا ہوتا کہ یار اتنا میں گناہ کرتا ہوں, میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. یہ تو تین دن کے اندر تو دروازہ پورا بھر گیا, اب تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اب اسے بہت شرمندگی ہوئی. یہ ایک چیز جو ذہن میں ہو اور دل پر اثر انداز ہو جائے, ان دو میں فرق ہے. یہ دل میں بات اتر گئی کہ بھائی میں تو بہت گنہگار ہوں, تین دن میں یہ ہو گیا تو پتا نہیں تیس دن میں کیا ہوگا, اور سال میں کیا ہوگا, اور زندگی میں کیا ہوگا. آیا باپ کے پاس شرمندہ شرمندہ سا. آج یہ وہ بیٹا نہیں ہے, تبدیل ہو چکا ہے. ایک انٹرنل اسپریچول ریولوشن اس کے اندر آ چکا ہے. وہ کہتا ہے, بابا جان مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے بڑی غلطی کی, میں نے بہت گناہ کیے اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. باپ خوش ہو گیا, کہا کہ بیٹا ویری گڈ, اب آؤ میرے ساتھ. سیکنڈ ایکسرسائز. اب وہ کیا ہے کہ آؤ دیکھو یہ دروازہ, اس کے اوپر کیلیں بھری ہوئی ہیں, بھرا ہوا ہے دروازہ کیلوں سے. اب ایک کام کرو, گناہ کا موقع ہے اور گناہ نہ کرو, ایک کیل نکال لو. دوسرا گناہ کا موقع ہے اور تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو, گناہ نہ کرو, دوسری کیل نکال لو. کوئی نیکی کا کام کرو, نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی, تیسری کیل نکال لو. کوئی اچھا کام کرو, چوتھی کیل نکال لو. ڈو لائک دس. ٹھیک ہے, بیٹے نے کہا کہ یہ بھی کر لیتا ہوں. اور اب اس نے کرنا شروع کیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹا باپ کے پاس خوش خوش, مزید چار پانچ دن گزرے, بیٹا باپ کے پاس خوش خوش کہ میں آج بہت خوش ہوں. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آئیے آ کر دیکھیے. اب اس دروازے پر کوئی کیل موجود نہیں ہے. باپ کا دل بھی خوش ہو گیا, آؤ بیٹا دیکھتے ہیں, کم آن لیٹس ہیو اے لک. دونوں چلے اور جا کر دیکھا, بیٹا دیکھیں بابا یہاں پر اب کوئی کیل آپ کو نظر آتی ہے؟ کوئی کیل دروازے پر موجود نہیں ہے. باپ نے کہا ہاں بیٹا, آئی ایم ریئلی گلیڈ, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج دروازے پر کوئی کیل نہیں ہے. مگر ذرا غور سے دیکھو, کیل کوئی نہیں ہے, نشان سارے موجود ہیں. کیلیں تو ہٹ گئی ہیں, کیلیں ختم ہیں, مگر نشان بہرحال اس کے باقی ہیں, جنہیں کہا جاتا ہے آثار وضعی. کہ یہ آثار وضعی تو بہرحال رہیں گے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ یہ جو پہلے سے پاک رہا اور دوسرا جو آلودہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے, یہ اس نے پاکیزہ کیا, اس کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ مبارکباد کا مستحق ہے. مگر بہرحال وہ اپنی جگہ پر زیادہ محترم ہے کہ جو پہلے دن سے پاکیزہ تھا. اب آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں, کربلا کے اندر شہدا بہت سے ہیں, اور کیا کہنا ان سب کا, تب تم و تابت الارض التی فیہا دفنتم وفستم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. ہم پڑھتے ہیں, ہمیں تعلیم یہی کیا گیا ہے, تب تم خود بھی پاک ہوئے, و تابت الارض التی فیہا دفنتم, وہ زمین بھی تمہارے صدقے میں پاک ہوئی کہ جس میں تم دفن کیے گئے, وفستم فوزا عظیما, اور تم نے عظیم کامیابی کو حاصل کیا, فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کاش کہ میں بھی تمہارے ساتھ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتا اور اس کامیابی کو حاصل کرتا. یہ سب بہت محترم ہے. کیا سب ایک برابر ہیں؟ توجہ ہے, کیا یہ سب ایک برابر ہیں؟ یہ سب ایک برابر نہیں ہیں. سب شہداء کربلا ہیں. کیا کہنا, ان کا مقام وہ ہوگا کہ جسے دیکھ کر لوگ رشک کریں گے میدان قیامت میں, مگر کہ سب برابر ہیں. یعنی میں امام حسین کی بات نہیں کر رہا, وہ تو امام ہے, وہ تو اپنی جگہ پر, میں حضرت عباس کی بھی بات نہیں کرتا، مگر کہ آپ کا خیال ہے کہ حبیب ابن مظاہر اور حر یہ دونوں برابر ہیں؟ شہید کربلا حبیب بھی ہیں، شہید کربلا حر بھی ہیں، حر کی عظمت کا کیا کہنا، مگر جو پہلے سے حسین کے ساتھ ہے اور جو بعد میں حسین کے ساتھ ہوا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں کا مرتبہ ایک نہیں ہے. اور فقط یہ جناب حر کی بات نہیں ہے، جناب حر ایک نمایاں کیس ہے، لیکن جناب زہیر ابن قین یہ بھی فرام ڈے ون امام کے ساتھ نہیں، یعنی یہ حسین کی نگاہ انتخاب ہے. زہیر ارلیئر امام کے اپوزٹ کیمپ میں تھے، اور کربلا کے واقعے میں زہیر ابن قین نے یہ طے کیا تھا کہ میں نیوٹرل رہوں گا، نہ یزید کی طرف اور نہ ہی حسین کی طرف. لہذا امام کا جب قافلہ چلا ہے، جب امام کا قافلہ موو کر رہا تھا اور امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکہ سے روانہ ہوئے، زہیر اس وقت ساتھ نہیں تھے. زہیر نے حج کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر چلیں، اور راستے میں ملاقات ہوئی ہے امام حسین سے، اور زہیر چاہتے بھی یہ تھے کہ میری حسین سے ملاقات نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مجھے بلائیں اور پھر مجھے جانا پڑے. مگر حسین کی نگاہ انتخاب میں زہیر منتخب ہو چکے تھے، اور ایسے میں اب زہیر اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہیں، اپنے اور گھر کے دوسرے فیملی ممبرز بھی، قافلہ مختصر ہے لہذا تیزی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. امام حسین کا قافلہ نسبتاً بڑا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف جنکشنز، مختلف اسپاٹس کے اوپر منزل بنائی جاتی ہے کہ صاحب یہاں پر کچھ دیر آرام کریں، پھر آگے سفر کیا جائے گا. زہیر باقاعدہ کوشش کرتے تھے کہ وہاں پر مجھے نہ رکنا پڑے کہ جہاں پر حسین ابن علی کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، لہذا وہ باقاعدہ اہتمام کرتے تھے. ایک ایسا مقام آیا کہ جس کے بعد پھر بہت تاخیر سے کوئی اسپاٹ آتا، لہذا وہیں پر امام حسین کا خیمہ لگا ہوا، وہیں پر زہیر نے اپنا خیمہ بھی ڈالا. اور ایسے میں کہ جب کہ یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، زہیر ان کی زوجہ کھانا نوالا ہاتھ میں ہے، نوالا ہاتھ میں ہے، اور ایسے میں خیمے کے اوپر اطلاع دی گئی کہ کوئی موجود ہے، کوئی موجود ہے. وہ کون ہے زہیر پہچان نہیں سکے اس موقع پر، زہیر بالکل نہیں پہچان سکے. بس آنے والے نے اتنا کہا کہ میں حسین کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں. زہیر کے ہاتھ میں نوالا تھا، گر گیا، نوالا گر گیا. وہ اسی چیز سے تو، اسی کو تو اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ منزل آ گئی، اور وہ سفیر حسین، قاصد حسین جو پیغام لے کر آیا ہے، ایک جوان ہے، وہ آیا ہے پیغام لے کر، اور وہ کھڑا ہوا ہے کہ پیغام حسین یہ کہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی جواب نہیں دیتا. قاصد کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کا جواب ہے تاکہ میں وہ لے کر جاؤں. زہیر کی بیوی کہتی ہے، دیکھ بیوی واقعا ایسا، جب میں نے پچھلی کسی تقریر کے اندر یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو زوجہ، یہ جو زادہ راہ ہے دنیا کہ یہاں سے انسان تقوی کی دولت لے کر جائے، اس میں اگر معاون ثابت ہو تو کیا کہنا. اس کی بیوی کہتی ہے کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں، کم سے کم جاؤ تو صحیح، سنو تو صحیح کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. زہیر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جاؤں گا اور حسین کا پیغام سنوں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. گئے، کچھ بات ہوئی، کیا بات ہوئی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے. یعنی انٹرسٹنگ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ اس موقع پر امام حسین نے زہیر سے کیا بات کی، مگر اتنا ہے کہ جب وہ پلٹ کر آئے تو حسینی ہو چکے تھے، اور اپنے گھر والوں کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے ساتھ قتل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، کہ میں حسین کی معیت میں ساتھ دیتے ہوئے شہادت قبول کروں گا، میرا خون بہ جائے میں نے قبول کر لیا ہے. پھر افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، ارے میں تو پہچان بھی نہ سکا کہ وہ پیغام لانے والا کوئی اور نہیں تھا، شبیہ رسول علی اکبر تھے. کیا کہنا ان کی سعادت کے بارے میں کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دینا قبول کیا، جن کی نگاہ انتخاب، جن کے اوپر امام حسین کی نگاہ انتخاب ٹھہری ہے، کیا کہنا ان کا. مگر جو بعد میں شریک ہوئے ہیں اور جو پہلے سے شریک ہیں، ان میں فرق ہے. بس برادران عزیز، یہ تو گفتگو کے دوران بات آ گئی تو میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور وقت بھی زیادہ ہو گیا. جو دوپہر کو ہماری بات پہنچی تھی کہ آل محمد کا اب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے تو نکل چکا، اور شام سے نکلتے ہوئے سکینہ سے الوداع کہی جناب زینب نے، اے بیٹی سکینہ پریشان مت ہونا، میں واپس آؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا ساتھ دینے کے لیے. اور اس کے بعد یہ قافلہ جب کربلا پہنچا ہے تو پھر جناب زینب نے قبر امام حسین کے اوپر معذرت کی، اے بھیا اگرچہ میں کوفہ اور شام کو فتح کر کے آئی ہوں، مگر میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ جو امانت تو نے میرے سپرد کی تھی میں اس امانت کو کھو کر آئی ہوں۔ وہ ننی سی قبر زندان شام میں سکینہ کی موجود ہے، میں سکینہ کو کھو کر آئی ہوں۔ اور اب اس کے بعد کربلا سے بھی روانگی کا موقع آیا، مجھے نہیں معلوم کس دل سے ان بیویوں کو واپس جمع کیا ہے، کام تو سارے زینب نے کرنے ہیں۔ اس جگہ پر بھی یہ ایک ہفتے تک، بعض علماء یہ کہتے ہیں ایک ہفتے تک کربلا میں یہ قافلہ ٹھہرا رہا، ماتم کیا، گریہ کیا، عزاداری کی، زیارت کی، سب کچھ کیا۔ اور اب جب چلنے کی باری آئی ہے تو جناب زینب سب کو کہتی ہیں کہ چلو اب واپس مدینہ منورہ ہم کو چلنا ہے۔ اگرچہ مدینہ پہنچنے کے بعد بی بی کی کیا کیفیت ہوئی میں عرض کرتا ہوں، لیکن عجیب ہے کہ یہاں سے جناب زینب کہتی ہیں کہ چلو۔ سب کسی نہ کسی طرح سے راضی ہوئے، مگر جناب رباب، مادر اصغر اور مادر سکینہ، یہ جناب رباب، وہ کہتی ہیں بی بی میں اب جا کر کیا کروں گی، خدا نے مجھے دو اولادیں دی تھی، ایک بیٹا علی اصغر اور ایک بیٹی سکینہ، سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آئی ہوں، یہ اصغر کے یہاں پر کربلا میں دفن ہے اور یہ میرے والی کی قبر ہے، میں یہیں پر مجاور بن کر رہنا چاہتی ہوں، بی بی میں کیا کروں گی جا کر۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں بعض مقاتل کے اندر ہے کہ جناب رباب وہیں پر پھر مجاور ہو گئیں اور وہیں پر گریہ کرتے کرتے وہیں پر انہوں نے اپنی جان خدا کے سپرد کی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں واپس چلیں، اور بعد میں وہ مشہور واقعات جو ان کے حوالے سے پیش آئے وہ سارے کے سارے واقعات بھی نقل ہوتے ہیں۔ اب یہ قافلہ آمادہ ہوا اور اب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ جا رہا ہے۔ یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا ہے تو وہ مقام عام طور پر زائرین کو دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر آل محمد کا قافلہ ٹھہرا تھا۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد، میں مدینہ میں داخل نہیں ہونا چاہتی، میں کس دل سے مدینہ میں داخل ہوں، میں مدینہ میں داخل نہیں ہونا چاہتی، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں مدینہ میں داخل ہوں۔ سید سجاد نے اہتمام کیا، قافلے کو ٹھہرایا، کچھ دیر کے لیے وہیں پر خیمے لگائے گئے، ایک کرسی کے اوپر سید سجاد تشریف فرما ہوئے اور بشیر سے یہ کہا کہ اے بشیر تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شاعر ہے؟ سید سجاد چاہتے ہی ہیں کہ اب جب لوگ آئیں، گھر کی خواتین آئیں، رشتہ دار آئیں، تو شاید جناب زینب کا دل کچھ سنبھلے اور اب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوئی ہمت ہو سکے۔ اے بشیر تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شعر کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا میں بھی شعر کہہ لیتا ہوں، جاؤ اور جا کر شہر مدینہ میں ہمارے آنے کا اعلان کر دو۔ اور اب مدینہ کے اندر بشیر یہ کہتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل کہاں رہا؟ قتل الحسین فادمعی مدرارا، دیکھو جو رونق مدینہ حسین تھے وہ تو مارے گئے، اب تو خون کے آنسو بہانے کا موقع ہے، میری آنکھیں خون رو رہی ہیں، یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اب یہ مدینہ کے لوگ آئے اور باہر آ کر امام سید سجاد، ایک پورا خطبہ ہے جو سید سجاد نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے، تمام بیویاں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، محلہ بنی ہاشم خواتین باہر نکل رہی ہیں، جناب ام سلمہ آ رہی ہیں، بی بی ام البنین آ رہی ہیں، بی بی فاطمہ صغرا آ رہی ہیں، یہ سب کے سب آئے اور دیگر افراد بھی آئے۔ سید سجاد نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں پہلے تو حمد پروردگار کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہمارا انتخاب کیا، اور اس کے اختتام پر فرماتے ہیں سید سجاد کہ خدا نے، اللہ کے رسول نے ہم سے محبت کا حکم دیا تھا، ظلم کرنے کا تو حکم نہیں دیا تھا، لیکن اگر ظلم کرنے کا بھی حکم دیا ہوتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو محبت کے حکم کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ سید سجاد اپنا خطبہ دیتے ہیں، اب یہ بیبیاں آ چکی ہیں اور ایسے میں عبداللہ ابن جعفر تیار وہ تلاش کر رہے ہیں، زوجہ ہیں جناب زینب ان کی، سید سجاد سے کسی اور سے پوچھا کہ میری زوجہ زینب کہاں ہے؟ کہا کہ اے عبداللہ وہ خیمہ جو ہے اس خیمے کے اندر، بی بی زینب تشریف فرما ہے۔ عبداللہ اس خیمے کے اندر داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے، اے ضعیفہ مجھے معاف کیجئے گا، کسی نے مجھے کہا تھا کہ میری زوجہ کا خیمہ ہے، مجھے معاف کیجئے گا، مجھے کسی نے غلط بتا دیا تھا کہ یہ میری زوجہ کا خیمہ ہے، اس لیے زینب کا خیمہ سمجھ کر میں اس خیمے کے اندر آ گیا۔ اب جناب زینب آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہیں اے عبداللہ یہ کیا وقت آ گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، یہ وہ شام کی ایک سال کی قید کہ جس میں نہ ٹھنڈک سے بچنے کا کوئی اہتمام ہے، نہ گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام، کہ جس کے بعد تقشرت وجوہ ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، اور کیفیت یہ ہے کہ عبداللہ اپنی زوجہ جناب زینب کو پہچان نہیں پا رہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ جس پر میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ صغرا اس موقع پر تلاش کر رہی ہیں،
گودوں میں تلاش کر رہی ہیں, رباب کی گود میں جا کر دیکھتی ہیں نظر نہیں آتا ہے, پھر اس کے بعد جناب زینب کی گود میں ڈھونڈتی ہیں نہیں ملتا ہے, جناب لیلا کی گود میں ڈھونڈتی ہیں نہیں ملتا ہے. کوئی پوچھتا ہے اے بیٹی فاطمہ صغرا تو کیا تلاش کر رہی ہے, کہا مجھے معلوم ہے, مجھے اتنا پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا مجھے معلوم ہے, میرا بھائی علی اکبر مارا گیا مجھے معلوم ہے, میرا چچا عباس مارا گیا مجھے معلوم ہے, مگر میرا بھائی علی اصغر اسے تو کسی نے نہیں مارا ہوگا, اب میں اپنے بھائی علی اصغر کے ساتھ کھیلوں گی, میں اسے اپنے سینے سے لگاؤں گی, میں اس سے اپنا دل بہلاؤں گی. اے صغرا تجھے کیسے بتائیں کہ جنہوں نے حسین پر رحم نہ کھایا وہ اصغر پر بھی رحم کھانے کے لیے تیار نہیں تھے. فتقلب السبی على يدي الهما ماتم حسین.
عزیزان گرامی, مومنین و مومنات, آج اربعین کے اس دن کے ساتھ ہی مولانا صاحب کی بھی آخری تقریر تھی اور آج مولانا صاحب کی یہ تقریر کمپلیٹ ہوئی. دربار معصومین علیہ السلام کی مینجمنٹ اور مومنین و مومنات کی طرف سے ہم جناب مولانا صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اتنی جو ہمیں نصیحتیں کی اور اتنی جو اچھی مجالس ہوئیں, خدا بند متعال ان کی اس توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے کہ ہم آپ سے مستفید ہو سکیں. انتہائی مشکور ہیں ماتم حسین. کل سے جناب مولانا محمد علی نقوی صاحب انشاءاللہ 8:30 مجلس میں یہاں شروع ہو جائے کرے گی. آپ سے التماس ہے کہ محمد علی نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور کل سے مجلس کا سلسلہ وہ یہ جاری وہ ساری رہے گا انشاءاللہ.
سجاد میں زینب ہوں.